رسول اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ, لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں ہے. اور جو روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو چودھویں رات میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا دیں گے. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے آب و گل اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. پہلے اللہ بھی جل جلالہ کہنا واجب ہے. ماشاءاللہ تیز بارش ہو. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ اللہ 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 اللہ. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے میں اور ہر موقع پہ دعائیں سکھائی ہیں. تو جب بارش ہو یہ دعا پڑھ لے, اللہم صیبا نافعا. اے اللہ اس بارش کو, یہاں ماشاء اللہ ابھی ہم لوگ مجلس شروع ہو رہی ہوتے ہی بارش یہاں پہ گھٹا آئی اور بارش شروع ہوئی, تو یہ دعا کر لے اللہم صیبا نافعا. اے اللہ اس بارش کو نافع والی بارش برسا. اور ایک اور لمبی دعا ہے, اس کا ایک جز ہے اللہم حوالینا ولا علینا, اور لمبی بہت لمبی دعا ہے. اے اللہ آس پاس بارش برسا دے جہاں پہاڑوں پر اور ریگستانوں میں جہاں ضرورت ہے, اور ہمارے اوپر جو ہے عافیت والی بارش برسا, اور یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں برسا دے اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ عافیت والی بارش برسا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر موقع پہ ہمیں دعائیں سکھائیں اور اتنے شفیق اس امت کے اوپر کہ کوئی موقع ایسا نہ جائے کہ میری امت کے امتی لوگ میرے آنے والے امتی جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں اور یہ دعا مانگ لیا کریں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نبوت کے اندر بہت نور ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ شاہ عبداللہ غازی کا مزار کی وجہ سے یہ کراچی بجے گا, جبکہ ایسا نہیں ہے. جو زندہ اللہ والے موجود ہوتے ہیں اور جو سنت کی اتباع کرتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, روتے ہیں, دھوتے ہیں, کراچی میں بہت اللہ والے مدارس ہیں, مشائخ ہیں, شیخ الحدیث صاحبان ہیں, وہ دعائیں کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ کے مقبول بندے بھی ہیں, بندیاں بھی ہیں, بہت بہت نیک عورتیں بھی ہیں جنہوں نے کبھی بازار کا منہ بھی نہیں دیکھا, اور بہت اللہ والی زبان کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور نظر کی حفاظت کرنے والی, شرعی پردہ کرنے والی, دنیا سے دل نہیں لگتا ان کا, ایسی خواتین بھی ہیں ماشاء اللہ. تو ان کی دعائیں ہوتی ہیں. کچھ نیک نوجوانوں ایسے نوجوان بھی ہیں جو اللہ پہ فدا ہوتے ہیں, ان کی دعائیں ہوتی ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں مگر توبہ ان کی ایسی ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ اس کی توبہ کی برکت سے وہ اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر آدمی کی سنتا ہے. تو یہ دعاؤں کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے, عبداللہ شاہ وازی مزار کی وجہ سے نہیں ہوتا. تو یہ سنت ہو گئی کہ بارش کی وجہ سے مختصر مجلس ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے حضرت والا کے خلیفہ مولانا شاہین اقبال اثر صاحب, ان کے کچھ اشعار سنا دیتا ہوں. دو تین اشعار ہیں. فرمانے, اگر مجنون کو شمس الدین تبریزی ملا ہوتا, اگر مجنون کو شمس الدین تبریزی ملا ہوتا تو کیوں مرتا وہ لیلا پر, وہ مولا پر فدا ہوتا. یعنی اگر ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ کی صحبت مل جاتی یا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ موجودہ شیخ کی, تو مولا لیلا پہ کیوں مرتا, وہ تو مولا پر فدا ہوتا. اگر مجنون کو شمس الدین تبریزی ملا ہوتا تو کیوں مرتا وہ لیلا پر, وہ مولا پر فدا ہوتا. اگر رانجھا کو مل جاتا کوئی خواجہ نظام الدین, بجائے ہیر وہ ہیروں کے رب سے آشنا ہوتا, بجائے ہیر وہ ہیروں کے رب سے آشنا ہوتا. وہ شیری پر نہیں, ہاں خالق شیری پہ دیتا جاں, اگر فرحات کو بابا فرید الدین ملا ہوتا. سبحان اللہ. خدا کے عاشقوں سے سیکھتا گریا, خدا کے عاشقوں سے سیکھتا گر گریا و زاری, نہیں کہہ سکتا میں میر تقی میر کیا ہوتا. اگر اقبال کو بھی شیخ سعدی مل گئے ہوتے, یقیناً ان کے رخساروں پہ سنت کا دیا ہوتا. سبحان اللہ. جگر صاحب تھے خوش قسمت کے پائی تھانوی نسبت, سخن ورنہ جگر کا بھی فراز و فیاض سا ہوتا. حفیظ جون پوری کو ملا میخانہ اشرف, وگرنہ رند بادانوش کیوں کر پارسا ہوتا. حفیظ جون پوری بہت شراب پیتے تھے, جگر مراد آبادی شراب پیتے تھے, مگر تھانوی رحمۃ اللہ صحبت سے ماشاء اللہ اللہ والے بن گئے. اگر عشرت جمیل میر کو ملتا نہ ایسا پیر, تو کیوں کر رب کے قرب خاص کا موتی عطا ہوتا. تو بنتے کس طرح فیروز نعمت مومن کامل, نگر قطب زمانہ کا وصال ان کو ہوا ہوتا. ماشاءاللہ. ضیاء الرحمان امریکی کی ہوتی زندگی پھیکی, نہ وہ گر مرشد خوشتر کے در پر یوں پڑا ہوتا. نہ ہوتے خالد اقبال طائب دست مرشد میں, تو کیوں اس بلبلے گلشن کا طوطی بولتا ہوتا. اثر حاصل نہ ہوتا پھر کبھی شاہین کو اقبال, نگر وہ خاک پائے حضرت اقدس بنا ہوتا. حضرت شاہین اقبال اثر صاحب کا تو مالیہ کے اشعار تھے, ان کی ہی طرز میں تھوڑا سا سنا دیا. شیخ العرب العجم مجدد زمانہ تبریز دورہ رومی ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے آواز ہے, اس میں سے تھوڑا سا پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور یہ آواز جو ہے ہمارے شیخ ثانی حضرت سید عشق جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جمع فرمایا. لکھا ہوا ہے. اس بیان کے بعد حضرت والا رحمت اللہ علیہ خان کا تشریف لائے, ارشاد فرمایا, سہیل میاں اس کیسٹ کو میری آواز کو خوب احتیاط سے رکھنا, لوگ چلے جاتے ہیں ان کی آواز یادگار رہ جاتی ہے, اس میں عجیب مضمون ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے, قدر کر لو, جلدی جلدی سمیٹ لو. احقر سہیل احمد اف اللہ تعالیٰ نے, ماشاء اللہ. اور یہ 19 صفر 1421 ہجری 30 اگست 1991 عیسوی بروز جمعہ کے دن حضرت والا رحمۃ اللہ کا بیان ہوا تھا. اس میں سے مختصر پڑھ کے سناؤں گا, متفرق مضامین ہیں. فرمایا, منایات مقبول میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے, اللہم احینی مسکین و امتنی مسکین واحشرنی فی زمرت المساکین یوم القیامہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھے مسکین زندہ رکھیے, مسکینیت کی حالت میں موت عطا فرمائیے, اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اٹھائیے. اس حدیث کی شرح بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی مالدار آدمی اس دعا کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ حدیث کا مفہوم صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے, لہٰذا یہ دعا مانگنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر قبول ہو جائے گی تو ہم مالدار ہونے کے بجائے مسکین ہو جائیں گے, ہمارا مال سب ختم ہو جائے گا, اور جب مسکین ہو جائیں گے تو ہمیں زکوٰۃ خیرات لینی پڑے گی, جبکہ آج کل ماشاء اللہ مالدار ہیں اور خود زکوٰۃ دے رہے ہیں. اس لیے اس کی شرح بہت ضروری ہے. حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کی شرح اور بڑی کتابوں کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے. لہٰذا مشکاۃ شریف کی جو شرح ہے 11 جلدوں میں, اس کے مصنف ملا علی قاری رحمۃ اللہ اپنے زمانے کے مجدد تھے, یہ ہرات کے رہنے والے تھے, پھر اس کے بعد مکہ شریف ہجرت کر گئے. ان کی قبر جنت المعلیٰ مکہ شریف میں ہے. الحمدللہ میں نے ان کی قبر کی زیارت کی ہے, حضرت والا فرما رہے ہیں. اور لکھنؤ والے مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا اکثر کتابوں میں حاشیہ موجود ہے, فرماتے ہیں, زرت قبر ملا علی للقاری رحمہ اللہ تعالی فی مکہ تھا, الحمدللہ تعالی علی ذلک. یعنی مولانا عبدالحی صاحب نے بھی ملا علی قاری کی قبر کی زیارت کی اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. ماشاء اللہ, یہ اللہ والے کتنی قدر کرتے ہیں. اور اس فقیر کمال نے بھی الحمدللہ زیارت کی ہے جنت المعلیٰ میں, ملا علی قاری رحمۃ اللہ قبر کی زیارت. جو بھی جا چکے ہیں اس کو پتہ بھی ہو تو وہاں زیارت کر سکتا ہے. قبر کی زیارت مطلب قبر ہے وہاں پہ, اللہ والوں کے صدقے دعائیں مانگ سکتے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے محدث تھے. 11 جلدوں میں عربی زبان میں مشکات کی شرح مرقات کے نام سے لکھی ہے. بڑے بڑے علماء محدثین اپنے آپ کو اس کتاب کی طرف مراجعات کرنے کا محتاج پاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں, عربی میں ایک لفظ کئی معنی میں آتا ہے, اور شریعت نے جہاں جو معنی بیان کیے ہوں وہاں وہی معنی لینے چاہیے. لہٰذا اس دعا میں مسکین کے معنی نہیں ہے کہ امیر آدمی جو ہے وہ زکوٰۃ و خیرات مانگنے لگے اور پھٹیچر ہو جائے, بلکہ مسکین کا معنی ہے المسکین من المسکنہ والمسکنہ تو ہی التواضع علی وجہ المبالغہ. مسکین کا لفظ مسکنت سے ہے, مسکنت سے مراد ہے اپنے آپ کو مٹانا, اپنے کو کچھ نہ سمجھنا, کمال درجے کی تواضع اختیار کرنا. میں نے جب یہ حدیث کی شرح کو بمبئی میں بیان کیا تو بمبئی کے سیٹ صاحب نے کہا کہ مسجدوں اور مدرسوں میں پیسہ دیتا ہوں, اس لیے میں 2 سال سے مارے ڈر کے دعا نہیں مانگ رہا کہ کہیں قبول ہو جائے اور میں غریب ہو جاؤں. مگر جب میں نے یہ شرح بیان کی تو اس نے کہا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں مسکین کے معنی تواضع و فنائیت کے ہیں, اپنے کو مٹانے کے ہیں, یہاں غریب ہونا مراد نہیں ہے. لہٰذا اس دن سے انہوں نے پھر یہ دعا شروع کر دی. اور تواضع ایسی بڑی نعمت ہے, جتنے اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں سب نے اپنے آپ کو مٹایا, خود کو حقیر سمجھا ہے. جس نے اپنے کو بڑا سمجھا وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا. تکبر کے ساتھ ولایت جمع نہیں ہوتی, کبر کے ساتھ مردودیت جمع ہوتی ہے. تکبر کے ساتھ ولایت جمع نہیں ہوتی. شیطان نے خود کو بڑا سمجھا تھا, بتاؤ اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا, ابا واستکبر وکان من الکافرین. کبر کا ایک ذرہ بھی رائی کے برابر بھی, مکھی کے سر کے برابر بھی اگر دل میں ہے جگہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة اي يريح ريحها ولا يراها. اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. ذرہ برابر اگر اس کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت تو کیا, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی, چاہے ہر سال حج عمرہ کرتا رہے. اس کو کی ہے وہاں چارج پہ لگا دیں اس کو. جی جی صحیح ہے. اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی چاہے ہر سال حج عمرہ کرتا رہے. بتائیے حج میں کتنا مجاہدہ ہوتا ہے, جو جا کے آ چکے ہیں وہ بتائیں گے کہ حج اور عمرے میں کتنا مجاہدہ ہے. یہ تکبر دل کی شدید بیماری ہے جس کے آپریشن اور علاج کے لیے اللہ والوں کی صحبت اور خانقاہوں میں جانا ضروری ہوتا ہے. بزرگان دین سے اس کا علاج کرانا پڑتا ہے. یہ مرض علم سے بھی نہیں جاتا, تکبر کا مرض جو ہے یہ علم سے بھی نہیں جاتا, بلکہ علم سے پندار اور تکبر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح بیانات کرنے سے, لوگوں کے آگے پیچھے گھومنے سے یہ تکبر آ جاتا ہے. بڑھائی کا یہ مرض صرف بزرگان دین کی صحبتوں ہی سے جاتا ہے. ایک صاحب تھانہ بھون حاضر ہوئے, انہوں نے حکیم الامت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ سے کہا کہ مجھے اللہ اللہ سکھا دیجئے. حضرت نے انہیں کچھ ذکر بتا دیا, کچھ معمولات بتا دیے. جب انہوں نے تہجد پڑھی اور اللہ اللہ کیا تو اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھنے لگے. ہر شخص پر اعتراض کرنے لگے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں, آپ نے لوٹا یہاں کیوں رکھ دیا, مسواک یہاں کیوں رکھ دی, یعنی داروغہ جی بن گئے, تھانے دار صاحب ہو گئے. حضرت نے ان سے فرمایا, کیوں جناب, آپ یہاں اپنے علاج کے لیے آئے ہیں یا میرے تمام مریضوں کی اصلاح کرنے آئے ہیں؟ آپ ہسپتال میں بحیثیت مریض آئے ہیں یا بحیثیت ڈاکٹر آئے ہیں؟ کیا اشرف علی اپنے ان دوستوں کے علاج کے لیے کافی نہیں ہے یا تم ان کی اصلاح کر رہے ہو؟ بعض مریضوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح پیر کرے اور پیر کی اصلاح ہم کریں. یہ دونوں تعلق ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. یا تو پیر آپ کو اپنا پیر بنا لے پھر بے شک اصلاح کرو, یا تم کسی کو اپنا پیر بنا لو. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ مریض کو ڈاکٹر نے پیچش کا کیپسول کھلایا موشن کا, تو مریض نے بھی جھٹ سے کیپسول ڈاکٹر کے منہ میں ڈال دیا کہ آپ کو بھی میری دوا کھانی پڑے گی, تو ایسے مریض کو ڈاکٹر فوراً نکال دے گا. لہٰذا حضرت نے جب دیکھا کہ اس کیس کے اندر تکبر آ گیا تو فرمایا, جناب آپ کے لیے ذکر کا حلوہ مفید نہیں ہے, اب آپ فی الحال ذکر ملتوی کر دیں. اللہ کے نام کے لیے لفظ ترک استعمال کرنا خلاف ادب ہے. لفظ ملتوی میں ادب یہ ہے کہ یہ ادب ہے, لہٰذا یہ نہیں کہتا کہ ذکر ترک کر دو, بلکہ کہتا ہوں ذکر ملتوی کر دو. اللہ والے جب بولتے ہیں تو اپنے ایک ایک لفظ کو سوچتے ہیں. جیسے ایک دفعہ بارش ہوئی, بارش ابھی بھی ہو رہی ہے, تو ایک بزرگ نے اللہ سے کہہ دیا, واہ ارے اللہ میاں, آج تو آپ نے بڑے موقع سے بارش کر دی, کیونکہ دیکھ رہا تھا کھیت سوکھ رہے ہیں تو اللہ نے اس کے لفظ کی پکڑ کر لی, اللہ اکبر فرما لی, اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کی پکڑ فرما لی, اور آسمان سے آواز آئی, او بے ادب بدتمیز, کیا میں کبھی بے موقع بھی بارش کرتا ہوں؟ بظاہر تو اس نے تعریف کی تھی کہ واہ ارے اللہ میاں آج آپ نے بڑے موقع سے بارش کی, مگر نادانی کی تعریف جرم میں شمار ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹ لگائی اور فرمایا کہ او بے ادب, کیا میں کبھی بے موقع بھی بارش کرتا ہوں؟ سبحان اللہ. ابھی ہمارے حضرت کا جو بیان ہو رہا تھا 11 سے 1 والا, 11:30 سے 1 بجے کا, اس میں حضرت نے زبان کی حفاظت کے بارے میں فرمایا. اس میں یہ بات بھی تھی, ایک بزرگ تھے وہ ایک ایک لفظ کو سوچ کر بولتے تھے, مگر اتنا پریشان بھی نہیں ہونا. اس میں جو بات لکھی نا کہ اللہ والے جب بولتے ہیں تو اپنے ایک ایک لفظ کو سوچتے ہیں. سبحان اللہ. ایک صاحب تھے جو سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے, اپنے دانتوں سے ناخن درست کرنے لگے. اس پر فرمایا, اپنے ناخن کو دانتوں سے مت کاٹنے کی کوشش کرو, جب دین کی بات سنائی جائے تو کسی لغو کام میں مشغول مت ہو. جو شخص دل سے بات سنتا ہے اس پر اثر ہوتا ہے. کیوں صاحب, جب آپ پیٹرول بھرواتے ہیں کار کی ٹنکی میں رابطہ صحیح رکھتے ہیں نہیں؟ توقیف میں, یعنی پیٹرول کا جو پائپ ہوتا ہے اس میں اور کار کی ٹنکی میں کنیکشن اور رابطہ صحیح رکھتے ہیں نہیں, ورنہ سارا پیٹرول ادھر ادھر گر جائے گا. اسی طرح اگر آپ بوتل میں مٹی کا تیل ڈلواتے ہیں تو قیف کو دیکھتے ہیں کہ صحیح فٹ ہے یا نہیں. اگر بوتل کہیں اور ہے, قیف کہیں اور ہے, سمجھ لیں سارا تیل ادھر ادھر گر جائے گا اور بوتل خالی کی خالی رہے گی. ایسے جو لوگ کان لگا کر دل سے دین کی باتیں سنتے ہیں, کان کے ساتھ دل کو بھی حاضر رکھتے ہیں, کان اور دل میں رابطہ رکھتے ہیں, تو ان کے کانوں کے ذریعے سے دین کا سارا مضمون ان کے دل کی بوتل میں جمع ہو جاتا ہے. اور جو دل ادھر ادھر رکھتے ہیں, اپنے گھر کا خیال کر رہے ہیں, بیوی بچوں کا خیال لا رہے ہیں یا کوئی اور چیز سوچ رہے ہیں, تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ اور سوچ رہا ہے. دل غیر حاضر ہوا اور چہرہ بتا دیتا ہے کہ اب یہ موجود نہیں ہے. اس وقت جسم سے تو موجود ہے, بس کا دل غائب ہے. تو جب دل غائب ہے تو کان سے مضمون دل میں جائے گا ہی, ادھر ادھر ضائع ہوگا. لہٰذا اپنے آنے جانے اور محنت مشقت کو ضائع مت کیجیے اور غور سے سنیے, اور آنکھ بھی بند مت کیجیے, آنکھ کھول کر بات کو سنیے. آنکھ بند کرنے سے مقرر پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. تو میں نے عرض کر رہا تھا, حضرت تھانوی نے ان صاحب سے فرمایا, دیکھو بھائی, جب قے اور دست لگ رہے ہو اور معدے میں تسمم ہو رہا ہو, تسمم کے معنی زہریلا مادہ, اس کو انگریزی میں انفیکشن کہتے ہیں, عربی زبان میں تسمم, اردو میں زہریلا مادہ کہتے ہیں, تو جب زہریلا مادہ پیٹ میں آ جائے اور الٹی اور دست ہونے لگے تو اس کو حلوہ دودھ انڈا نہیں کھلاتے، اس کو کڑوی دوا کھلاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا تمہارے دل میں اس وقت تکبر کا زہریلا مادہ ہے، ابھی تم اللہ کے نام کا حلوہ کھانے قابل نہیں ہو، لہٰذا پہلے تمہیں کڑوی دوا دی جائے گی۔ اور کڑوی دوا یہ ہے کہ وضو خانے سے تمام نمازیوں کا بلغم اور ناک کی گندگی وغیرہ صاف کرو، وضو خانے کی صفائی کرو، نمازیوں کے جوتے سیدھے کرو اور خانقاہ میں جھاڑو لگاؤ۔ بتائیے اس علاج کو سن کر تو ان کی نانی مر گئی ہوگی، یہ دوا بہت ہی کڑوی معلوم ہوئی کیونکہ اپنے کو بڑا سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اللہ کے نام پر جان کی بازی لگا دی اور حضرت کی بات پر عمل کیا اور اچھے ہو گئے۔ اس کے بعد جب اللہ کا نام لیا تو مزہ آ گیا۔ مگر یہ جو ہے بہت سے لوگ کتاب پڑھ کے خود ہی اصلاح شروع کر دیتے ہیں اور خانقاہ میں یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ شیخ ہر کسی کو الگ اصلاح کا طریقہ بتائے گا۔ ایک عالم نے اپنے شیخ سے درخواست کی کہ آج کل میرا دل بند ہے۔ بتائیے ایک عالم بتا رہا ہے شیخ سے، اللہ اللہ کرنے میں، تہجد پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں مزہ نہیں آ رہا۔ شیخ کے دل میں آئیے کہ اس کے دل میں بڑائی آ گئی ہے، اس لیے اللہ کے نام کی مٹھاس سے محروم کر دیا گیا۔ جب انسان اپنے کو کسی مسلمان سے بڑا سمجھتا ہے، بلکہ کسی کافر سے ہی بڑا سمجھتا ہے، کیونکہ کسی کافر کو بھی حقیقی سمجھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئے، اس کا خاتمہ کلمے پر ہو، اپنے خاتمے کا بھی کیا پتا یہ کیسا ہو جائے گا، کیسا ہوگا۔ اس لیے اس کے کفر سے نفرت کرنا تو واجب ہے، لیکن کافر کو بھی حقیقی سمجھنا حرام ہے۔ دیکھیے کبر کا مٹیریل اجزائے ترکیبیہ، اجزائے تخلیقیہ اور اجزائے تعمیر دو جز سے بنتا ہے۔ اس سے آپ پہچان لیں گے کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں۔ میں ابھی انشاءاللہ دونوں مادے بیان کروں گا، وہ حدیث پاک بیان کروں گا، جس سے پتہ چل جائے گا کہ اس خطرناک ایٹم بم کا مادہ ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس کی علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر بطر الحق و غمت الناس، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کبر کے دو مٹیریل ہیں، دو جز ہیں، ایک یہ کسی انسان کو حقیقی سمجھنا، دوسرے حق بات جان کر پھر نہیں ماننا کہ بھئی ہم مولویوں کی بات نہیں مانتے، حالانکہ دل کہہ رہا ہے کہ قرآن شریف پیش کر رہا ہے، حدیث شریف پیش کر رہا ہے، بات تو سچی ہے، لیکن کہتا ہے ہم کچھ نہیں مانتے، اگر ہم مان لیتے ہیں تو ہماری اکرفو ختم ہو جائے گی۔ اس پر ایک قصہ یاد آیا، ایک تھانے دار نے کسی مسجد میں نماز پڑھی، وہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوا تھا، سجدے میں چلا گیا۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، ایسے ہی دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع میں تھوڑا سا کھڑا ہوا، اس نے 45 درجے کا زاویہ بنایا، 90 درجے کا زاویہ نہیں بنایا۔ اب آپ کہیں گے ملا جیومیٹری بھی جانتا ہے، جی میں نے جیومیٹری پڑھی ہے، تو ابھی وہ بالکل سیدھا کھڑا نہیں ہوا اور سجدے میں چلا گیا، دو سجدوں کے درمیان سیدھا نہیں بیٹھا بلکہ سر تھوڑا سا اٹھایا، یعنی 45 ڈگری کا زاویہ بنایا، پھر دوسرا سجدہ کر لیا۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے جو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہ ہو اور دو سجدوں کے درمیان سیدھا نہ بیٹھے، بلکہ جیسے مرغی زمین پر چونچ مارتی ہے اس طرح ٹھک کر کے نماز پڑھتا ہے، ایسی نماز کا دہرانا واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ ایسی نماز ادا نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ تو تھانے دار صاحب کی بھی ٹھک ٹھک والی نماز تھی۔ وہاں ایک بیچارہ نائی سرما بیچتا تھا، قوم کا غریب آدمی تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے کہا تھانے دار صاحب آپ نماز دہرا لیجئے، کیونکہ میں نے ایک عالم سے سنا ہے جو نماز میں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہ ہو، دو سجدوں کے درمیان سیدھا نہ بیٹھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسی نماز دہرانا واجب ہے، آپ نماز دہرا لیں۔ اب تھانے دار کو بہت تکلیف ہوئی کہ غریب آدمی مجھے ٹوک رہا ہے، لباس بھی معمولی پہنا ہوا تھا، اگر تھانے دار کے اندر توازو پیدا ہو جائے تو کیا کہنا، اگر بچپن میں کسی مدرسے میں پڑھا ہو تو تھانے دار میں بھی توازو رہتی ہے۔ ایک تھانے دار نے حکیم الامت کے سامنے اپنے کو بہت توازو سے پیش کیا، بار بار ادب سے بچھا جاتا تھا کہ حضرت یہ لے لیجئے، کہیں جوتا درست کر رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا آپ تھانے دار ہو کر ایسی توازو اور خاصداری دکھا رہے ہو، سچ سچ بتاؤ بچپن میں عربی مدرسے میں تو نہیں پڑھا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے بچپن میں مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ تو فرمایا یہ سب اسی کی برکت ہے، جو عربی مدرسوں میں پڑھ لیتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ توازو ڈال دیتے ہیں۔ تو جب اس غریب نے تھانے دار کو نماز دہرانے کو کہا تو تھانے دار بولا کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں کون ہوں، میری وردی نہیں دیکھتے ہو، میں تھانہ انچارج ہوں۔ اس نے کہا آپ انچارج تو ہیں لیکن یہاں آپ کی بیٹری چارج نہیں ہے، آپ نے نماز غلط پڑھی ہے۔ تو اس نے کہا سوچ کر بولو نالائق، سمجھتا نہیں ہے کہ میں تھانے دار ہوں۔ اس نے کہا آپ تھانے میں تھانے دار ہیں، مسجد میں آپ تھانے دار نہیں ہیں، مسجد میں آپ کو اللہ اور رسول کی بات ماننی پڑے گی، اگر آپ نماز نہیں دہرائیں گے تو میں آپ کو مسجد سے جانے نہیں دوں گا۔ وہ غریب ذرا تگڑا بھی تھا، بعض لوگ غریب ہوتے ہیں بہت تگڑے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک قصہ اور شروع ہو رہا ہے، دیکھو یاد رکھنا میں نے کہاں سے قصہ بدلا ہے۔ بھائیوں یہ لوگ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہاں سے میں قصہ بیان کرتے کرتے دوسرا قصہ شروع کر رہا ہوں۔ اب پہلے قصے کا یاد دلانا آپ لوگوں کے ذمے ہے، خوب ذہن نشین کر لیں۔ لکھنؤ میں ایک نواب صاحب تھے، ان کو نیند نہیں آتی تھی، کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، جو کا دو تولہ پانی پیتے تھے کیونکہ ان کے پیٹ میں زخم تھا، آج کل اس کو السر کہتے ہیں۔ تو جب غذا کم ہوتی ہے تو نیند بھی نہیں آتی، جب پیٹ بھرتا ہے تو نیند بھی تبھی آتی ہے، اس لیے رمضان میں جن کو سونا ہوتا ہے وہ ایک بجے تک سو لیتے ہیں، پھر بعد میں جب معدہ خالی ہوتا ہے پھر لاٹ سونا چاہیں بھوک، مگر بھوک میں نیند نہیں آتی۔ تو اس نواب نے بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن نواب صاحب اپنے بنگلے میں ٹہل رہے تھے، کمرے کی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا کہ فٹ پاتھ پر ایک مزدور لکڑی کا بوجھ لے کر آیا، ایک درخت کے قریب اسے رکھا، پھر درخت کے سائے میں بیٹھ کر دو بڑی سی موٹی روٹی نکالی اور مرچ اور پیاز سے کھا لی۔ یہ دیکھ کر تو نواب صاحب کے ہوش اڑ گئے، پھر اس کے بعد اس نے سر کے نیچے ہاتھ رکھا اور بغیر تکیے کے سو گیا، اور سوتے ہوئے خراٹے کی رسید بھی بھیج دی کہ میں سو رہا ہوں۔ تو جو لوگ حسینوں کے ساتھ رہتے ہیں، کالج کے جو لڑکے مخلوط تعلیم حاصل کرتے ہیں، ٹیڈیوں کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں، وہاں سے دیکھیے گا، جو لوگ حسینوں کے ساتھ رہتے ہیں، کالج کے جو لڑکے مخلوط تعلیم حاصل کرتے ہیں، ٹیڈیوں کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی بھی نیند کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب غیر اللہ کا کھوٹا دماغ میں گھستا ہے تو نیند غائب ہو جاتی ہے۔ اس پر میرا شعر ہے، میرا اس لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ اس سے مزہ آئے، یہ بزبان مولوی شعر ہے۔ ہتوڑے دل پہ ہیں، مغزے دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے، اللہ کو چھوڑ کر انسان کبھی چین نہیں پاتا، مچھلی کو پانی سے نکال کر کتنا ہی اس کو مرنڈا کباب دو لیکن وہ ریت پر چین نہیں پائے گی جب تک اپنے پانی مرکز یعنی پانی سے وابستہ نہیں ہوگی۔ ہماری روح اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہے، جب تک اس روح کو اللہ کی یاد کی غذا نہیں دی جائے گی، جب تک بندہ اللہ سے استغفار اور توبہ نہیں کرے گا، غیر اللہ میں دل پھنسائے گا تو ہرگز چین نہیں پائے گا۔ اس میں بڑی پیاری بات ہے، جب تک بندہ اللہ سے استغفار اور توبہ نہیں کرے گا، غیر اللہ میں دل پھنسائے گا تو ہرگز چین نہیں پائے گا، کیونکہ مرکز سے ہٹ جانے کے بعد ہر چیز بے چین ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں خانقاہ میں میر صاحب رہتے ہیں، ان کو بھی بہت خراٹے آتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک گھر میں بہت سے جنات چھوٹے چھوٹے بچوں کو تنگ کر رہے تھے، 10-12 افراد کا خاندان تھا، سب پر جن تھے۔ میں نے ان سے کہا میر صاحب کو اپنے یہاں رات کو سلا دو، جب جنات ان کے خراٹے سنیں گے تو سمجھیں گے یہ تو ہمارا بھی بادشاہ آ گیا ہے۔ لہٰذا میں نے ایک رات ان کو وہاں سلا دیا، اور ایک اور صاحب مولوی اسماعیل کو بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ مولوی اسماعیل کا رنگ بڑا کالا ہے، بال بھی کالے ہیں، پٹے بال رکھے ہوئے ہیں۔ مولوی اسماعیل کو دیکھ کر اور میر صاحب کے خراٹے سن کر جنات ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رہے، سب بھاگ گئے، گھر خالی کر دیا۔ مگر ایک بات ہے کہ میرے میر صاحب کو بتا کر کوئی اپنے ساتھ نہ لے جائے، ورنہ مارے ڈر کے جائیں گے بھی نہیں۔ میر صاحب کے خراٹے پر میرا شعر ہے، گل رخوں سے پاکستان ناٹا، میر لیتا ہے خوب خراٹا۔ میر صاحب کو خانقاہ کی حدود ہی میں چین ملتا ہے، کیونکہ یہاں کسی قسم کی بے پردگی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو طلبہ پڑھتے ہیں، ہم رات میں ان کو دوسری جگہ ٹھہراتے ہیں، بے داڑھی مچھ کے طلبہ کو بھی یہاں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ خانقاہ تھانہ بھون کی نقل ہے، خود مولانا شاہ ابرار وسطی جب 13-14 برس کے تھے، ان کی داڑھی مچھ نہیں نکلی تھی، تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے رات کو خانقاہ میں نہیں رہنے دیتے تھے۔ یہ بات حضرت مولانا شاہ ابرار وسطی صاحب نے مجھے خود بتائی، یہ ہمارے بزرگوں کی خاص تعلیم ہے۔ ماشاء اللہ، ایسی چیز اب ملتی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شاہ فیروز احمد صاحب تو ماشاء اللہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور بھی دو تین خانقاہوں پہ عمل ہوتا ہے، اکثریت عمل نہیں کرتی، پھر فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں بےچارے نوجوان۔ تو جب نواب صاحب نے دیکھا کہ اس غریب مزدور نے دو بڑی بڑی روٹیاں کھائی ہیں اور ایک لوٹا پانی پی کر خراٹے لے رہا ہے جس کی آواز ان تک بھی گئی ہے، تو نواب صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے وزیر کو بلایا، کہا کہ اگر یہ غریب اپنی بھوک اور نیند ہمیں دے دے تو ان دو نعمتوں کے بدلے میں میں اسے اپنی ریاست دینے کے لیے تیار ہوں، یعنی اس کیا دے دے، بھوک دے دے اور نیند دے دے، تو میں اس کو ریاست دے دوں گا۔ دیکھا آپ نے نواب صاحب نے کیا کہا، کہ اگر یہ غریب مزدور اپنی بھوک مجھے دے دے اور میں بھی اس کی طرح دو روٹیاں کھانے لگوں، اور جیسا یہ مست ہو کر سو رہا ہے یہ اپنی نیند مجھے دے دے، تو میں اپنی نوابی، اپنی زمینداری اور ریاست سب اس کے نام لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ آج اللہ نے ہم لوگوں کو کتنی نعمتیں دی ہیں، سکھ بھری نیند آ رہی ہے، خوب پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، میں اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک آدمی کا ابھی گردے کے علاج پر 4 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا، وہ ڈھاکہ میں ایک عالم کے داماد ہیں، انڈیا کے شہر مدارس گئے، اس کو ٹھیک کرنے میں 4 لاکھ کا خرچہ آیا۔ ہم لوگوں کے پاس کتنے گردے ہیں، دو دو گردے ہیں، تو دونوں کا کتنا دام ہوا، 8 لاکھ روپے، اس زمانے کی بات ہے۔ تو 8-8 lakh روپے ہماری کمر سے بندھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں صاحب غریبی ہے دعا کر دیجئے. ارے 8 lakh روپے تو کمر سے بندھے ہوئے ہیں, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. یہ احساس غریبی بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ زبان پر تو اللہ ہے مگر دل میں اللہ نہیں ہے. اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت وہ تعلق نصیب ہو جائے جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے تو کبھی غریبی کا احساس نہ ہو. پھر پیون لگے کپڑوں میں, پیٹ میں چٹنی روٹی میں, آپ اپنے آپ کو بادشاہوں سے بہتر محسوس کریں گے. خواجہ عزیز الحسن مظلوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تختِ سلیما تھا. اجلال الدین رومی فرماتے ہیں, ایک بندہ مسجد کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر اللہ کا نام لے کر مست و شاد ہے. آیا کہ درکنج مسجد مست و شاد, وایا کہ درباب ترش و نام مراد. محرومی اپنی مثنوی فرماتے ہیں, ایک بندہ مسجد کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر اللہ کا نام لے رہا ہے. جب حضرت والا سنیا نے تعلق ہوا تھا 24-25 سال کی بات ہے, یونیورسٹی جاتا تھا اس وقت, تو جب یہ والی بات سنی مسجد کی ٹوٹی چٹائی پر, تو میں مسجدوں میں جاتا تھا حیدرآباد کی مسجدوں میں جو ٹوٹی پھوٹی چٹائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا تھا بہت دیر تک روتا رہتا تھا. میں نے کہا ہم بھی اس کی نقل کر لیتے, اس کا بہت پرانی بات ہے تو مجھے اس کا مطلب سمجھا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ انسان مسجد, خیر وہ ایسی نیا نیا زمانہ تھا, حضرت والا سے نیا نیا تعلق تھا, تو حیدرآباد کی جام شوروں کی مسجد میں جا کے وہاں پہ مسجد کھول کے چٹائی پہ جو اس طرح اللہ اللہ کرتا تھا وہاں. تو ایک بندہ مسجد کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر اللہ کا نام لے رہا ہے اور تلاوت کر رہا ہے, خدا کے حضور دعائیں مانگ رہا ہے, مسجد کے گوشے میں چٹائی پر مست ہے, شاد ہے, خوش ہے, اور ایک پارکوں میں ہے, باغوں میں ہے, پھولوں میں ہے, مگر دل میں غم کے کانٹے ہیں, خودکشی کا پروگرام بنا رہا ہے. اس لیے جب اللہ دل میں اللہ کے نام سے سکون ملتا ہے تو سارے عالم میں سکون نظر آتا ہے, اور جب دل اللہ کی نافرمانی سے پریشان ہوتا ہے تو اسے سارے عالم میں پریشانی نظر آتی ہے. ایک شاعر کہتا ہے, دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. خدا کی نافرمانی سے دل بیاباں کر دیا جاتا ہے, دل ویران ہو جاتا ہے, کیونکہ صاحب خانہ اگر گھر میں نہیں رہے تو اس گھر میں چھپکلی چمگادڑ مکڑی کے جالے لگ جاتے ہیں, اور جس دل میں خدا نہیں رہتا نافرمانی کے وبال سے اس کو خدا سے دوری کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے, اس کے قلب میں ویرانی بربادی پریشانی سب کچھ رہے گی. تو تھانے دار سے سرمے بیچنے والے غریب حجام نے کہا کہ جناب تھانے دار صاحب آپ نماز دہرا لیجیے. اب دوسرا واقعہ وہی آ گیا, جب تک آپ نماز دہرائیں گے نہیں میں آپ کو مسجد سے جانے ہی رہوں گا, کیونکہ میں آپ کا نقصان نہیں چاہتا کہ آپ کی نماز نہ ہو, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, محبت والا چاہتا ہے کہ میرے بھائی کا میرے محبوب کا نقصان نہ ہو. تو وہ اور زور سے چلایا, کمبخت بار بار کہتا ہوں میں تھانے دار ہوں تو گدھا ہے سمجھتا کیوں نہیں ہے, جیل میں لے جا کر بند کر دوں گا. اس نے کہا ہم جیل خانے میں جانا بھی پسند کرتے ہیں, بالکل تیار ہیں, لیکن آپ کو نماز پڑھے بغیر نکلنے نہیں دیں گے. اب تیز آواز سن کر اور اس پڑوس والے سب لوگ آ گئے کہ بھائی کیا لڑائی ہو رہی ہے. کہا کہ صاحب دیکھیے میں تھانے دار ہوں, یہ میری عزت نہیں کرتا. جب اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو اس نے کہا سب بتا دی, اس نے نماز ایسی پڑھی کہ رکوع سے صحیح کھڑا نہیں ہوا اور سجدے میں چلا گیا, پھر دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھا بھی نہیں, مرغی کی طرح ٹوٹ ماری ہے. تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ ایسی نماز نہیں ہوتی, ایسی نماز دہرانی پڑتی ہے, میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ نماز دہرا لیجیے. اس پر سب نے کہا حضور اس میں آپ کی کیا بے عزتی ہے, نماز ہی تو ہے, اللہ کے سامنے سر جھکا دیجئے پڑھ لیجئے. اس نے نماز پڑھ لی کیونکہ محلے والوں کا مجمع آ گیا تھا. اس کے بعد پھر جب بھی وہ شخص سرما بیچنے گیا تو خوب سرما بکا, کیونکہ اب سب لوگ کہہ رہے تھے کہ وہی ہے جس نے تھانے دار سے نماز پڑھوائی تھی, دین کے کام میں محنت کی برکت سے اس کی دنیا بھی بن گئی. تو ماشاء اللہ خوب سرما بکنے لگا اور سب لوگ شاباشی بھی دینے لگے. اس سے پہلے ایک عالم کا قصہ چل رہا تھا جن کا دل بند ہو گیا تھا, یعنی ان کو اللہ کے نام لینے اور ذکر اور تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا تھا. انہوں نے جا کر بارش کچھ کم ہوئی ہے, اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا کہ حضرت آج کل عبادت میں دل بند ہے, مزہ نہیں آ رہا, جیسے زبردستی اللہ کا نام لے رہا ہوں, زبردستی اللہ اللہ کرتا ہوں, یہ کیا بات ہے؟ شیخ نے ان کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں سے تکبر کی علامت ظاہر ہوئی. اللہ والوں کو عالم الغیب نہیں ہوتے, تجربہ ہوتا ہے, دل کی فراست ہوتی ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کے دل میں تکبر کی بیماری ہے. بعض وقت ڈاکٹر بتاتا نہیں ہے کہ تمہارے گردے میں پتری ہے یا دل کا والو بند ہے, کیونکہ بعض مریض اتنا ڈر جاتے ہیں کہ سن کر ہی مر جاتے ہیں, لہٰذا آپریشن کے بعد میں بتاتا ہے کہ دیکھ لو پتری نکال دی ہے. تو شیخ نے کہا اچھی بات ہے مولانا, انشاءاللہ آپ کو اللہ کا نام لینے میں خوب مزہ آئے گا, لیکن میں ایک دوا تجویز کرتا ہوں بحیثیت مرشد اور شیخ کے, یہ دوا آپ کھا لیا کریں. پوچھا کہ کیا دوا ہے؟ فرمایا آپ 5 kilo اخروٹ لے کر اس محلے میں جائیے جہاں بہت زیادہ بچے کھیلتے ہوں، پھر ان بچوں سے کہیے جو میرے سر پر ایک تھپڑ مارے گا اس کو 5 اخروٹ میں انعام دوں گا۔ یہ ان کے شیخ کا علاج ہو رہا ہے تاکہ مرید کے دل میں جو بڑائی آ گئی ہے، کوئی واز عمدہ ہو گیا تھا یا کوئی اور دین کی خدمت سے وہ جاتی رہی۔ سچ کہتا ہوں شیخ کا سایہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت 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 بڑی نعمت ہے۔ اگر آج میرے شیخ کا سایہ میرے سر پر نہ ہوتا تو یہ جتنا مجمع آ رہا ہے اسے دیکھ کر نہ جانے میرے دماغ میں کیا کیا باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن شیخ کا سایہ اور اس کی دعاؤں کے صدقے میں الحمدللہ اختر آج اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہے۔ حکیم الامت نے فرمایا تھا کسی کافر کو بھی حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہو سکتا ہے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جائے، لہٰذا موجودہ حالت پر فیصلہ مت کرو، آخری انجام پر فیصلہ کرو، قیامت کے دن کا فیصلہ کرو کہ قیامت کے دن ہماری کیا قیمت لگے گی، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ بعض لوگ چند رکعت نفل پڑھ کر اپنے کو ولی اللہ سمجھنے لگتے ہیں، نہیں بھائی، ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے سے بہتر سمجھو، چاہے احتمال ہی کے درجے میں ہو تو یہ تکبر کا علاج ہو گیا۔ یقین ہونا ضروری نہیں ہے، یقین کے ساتھ کسی کو بہتر سمجھنا فرض نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی عالم ہے، مفتی ہے، حافظ قرآن ہے اور شیخ وقت ہے، بہت سے اس سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہے ہیں، اور ایک آدمی وہ ہے جو آلو بیچ رہا ہے، کوئی نماز روزہ بھی نہیں کرتا، فرائض سے بھی غافل ہے، کیسے وہ اپنے کو اس سے حقیر سمجھے گا؟ بس وہ یہ احتمال قائم کر لے کہ اگر مسلمان ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہو، اور ہو سکتا ہے میرے کسی عمل پر اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے۔ کیونکہ تکبر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے کو یقین کے درجے میں دوسروں سے بہتر سمجھنا، جب احتمال قائم کر دیا تو یقین کہاں رہا۔ اور کافروں کے بارے میں احتمال رکھو کہ ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور ہمارے خاتمے کا کیا معلوم کیسا ہو، لہٰذا اپنے کو یہی کہو کہ اللہ جب تک میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو میں آپ کے سب بندوں سے حقیر ہوں۔ بڑے بیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، اے بغداد کے لوگوں، تمہاری تعریف سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی میں اپنی تعریف سے اپنے کو بڑا سمجھتا ہوں۔ ایمان چو سلامت بلا بے گور برہم حسن تو بری چستی و چالاکی ایمان، بلکہ جب میں اپنے قبر میں ایمان کو سلامتی سے لے جاؤں گا پھر میں خوشی مناؤں گا، کیونکہ ابھی انجام کا کیا پتا میرا انجام کیسا ہوگا۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اس کو محلے کی سہیلیوں نے سجا کر کہا، اری بہن تو بڑی خوبصورت لگ رہی، زیور کی فٹنگ، لباس کی سیٹنگ سب بہت عمدہ ہے۔ اس پر اس نے جواب دیا، اے میری بہنوں، تمہاری نظر سے میری زندگی کا فیصلہ نہیں ہوگا، جب میں بیاہ کر کے جاؤں گی اور شوہر کی نظر میں پسند آ جاؤں تب میں خوشی مناؤں گی۔ اس واقعے کو سن کر میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگتے تھے کہ میدان قیامت میں ہم کھڑے ہوں اور اللہ سر سے پیر تک ہم کو دیکھ کر خوش ہوں اور شاباشی دے دیں کہ میرے بندے، تو نے مجھے دنیا میں راضی کیا، گناہوں سے توبہ کی، گناہوں سے استغفار کر کے پاس صاف ہو کر میرے پاس آئے ہو، جاؤ جنت میں جاؤ۔ اسی پر فرمایا، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، جس سے شوہر محبت کرتا ہے اصل سہاگن وہی ہے۔ بعض وقت آپ نے سنا ہوگا بیوی تو خوبصورت ہے اور شوہر کسی کالی کلوٹی کی محبت میں گرفتار ہے۔ ہم سے بعضی ایسی عورتیں تعویذ مانگتی ہیں کہ صاحب اللہ نے ہمیں ہر طرح سے حسن دیا ہے، میں میرا شوہر کسی کالی کلوٹی سے دل لگائے بیٹھا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا، شوہر جس کو چاہے وہی سہاگن ہے۔ اسی طرح اللہ بھی جس بندے کو پیار کرے وہی بندہ اللہ کے نزدیک پیارا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یہ شعر یاد کر لیجئے، تکبر کا بہترین علاج ہے۔ تو عالم صاحب جن کے شیخ نے ان کے دل میں تکبر کا مرض محسوس کر لیا تھا، اس محلے میں گئے جہاں بہت سے لڑکے کھیل رہے تھے۔ بعض محلے میں بچے زیادہ ہوتے ہیں، یہ بھی تجربے کی بات ہے۔ جیسے میں کانپور کے ایک محلے میں اپنے شیخ کے ساتھ 6 مہینے رہا، وہاں رات بھر کتے بھونکتے تھے اور دن بھر بچے شور مچاتے تھے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپور رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ عجیب محلہ ہے، اس محلے میں کتے اور بچے بہت زیادہ ہیں، رات بھر کتے سونے نہیں دیتے، دن بھر بچے سونے نہیں دیتے۔ تو شیخ کی بات مان کر وہ عالم صاحب اس محلے میں گئے اور اعلان کیا، جو بچہ میرے سر پر ایک تھپڑ مارے گا، جس کو دھپ بھی کہتے ہیں کیونکہ دھپ کی آواز آتی ہے، اس کو 5 اخروٹ ملیں گے، جیسے چپاتی کو اس لیے چپاتی کہتے ہیں کیونکہ پکاتے وقت اس میں چپت کی آواز آتی ہے، جیسے کسی کو ننگے سر پر چپت مار دو تو وہی آواز چپاتی میں بھی آتی ہے، اس لیے اس کا نام چپاتی ہے۔ فرمایا سبحان اللہ۔ خیر، تو جب اس عالم نے اعلان کیا، جو بچہ میرے سر پر ایک چپت لگائے گا وہ 5 اخروٹ پائے گا، تو سارے لڑکے دوڑ پڑے، کیونکہ لڑکوں کو دو دو مزے آ گئے، ایک تو چپت مارنے کا مزہ، شرارتی بچوں کو تو مزہ آتا ہے گنجے سر پہ یوں مارنا، اور دوسرا اخروٹ بھی ملے گا۔ اس عالم کی پگڑی اچھل گئی، یہ تکبر کا علاج تھا. شیخ اور مرشد اپنے مرید کو جو علاج تجویز کر دیں اس علاج سے اسی علاج سے فائدہ ہوتا ہے. اس وقت کسی عالم کو بھی حق حاصل نہیں ہے جو کہے کہ آپ میرے علم کی عزت کیجئے یا یہ کہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ کبر کا کانٹا اگر نہیں نکلے گا تو علم اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا, کیونکہ اس کے انجن میں اللہ کا خوف ہی نہیں رہا, بڑائی آ گئی. ایک مرتبہ میرے شیخ شاہ ابرار الحس صاحب نے فرمایا, جب مکہ شریف سے 3 میل پہلے ایک پیٹرول پمپ پر ہماری گاڑی پیٹرول لینے رکی, اسی دوران وہاں ایک ٹینکر آ گیا جس کے اوپر 10,000 گیلن پیٹرول لدا ہوا تھا. اس کے ڈرائیور نے اتر کر پیٹرول پمپ والے سے کہا, اس میں پانچ گیلن پیٹرول ڈال دو. اس پر حضرت نے فرمایا, اس کی پیٹ پر 10,000 گیلن پیٹرول ہے, یہ بہت بڑا ٹینکر ہے, لیکن اپنے انجن میں پیٹرول نہ ہونے سے نہ یہ خود چل سکتا ہے نہ دوسروں کو چلا سکتا ہے, نہ خود فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو جس عالم کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے, تکبر کی بیماری پیدا ہو جائے, پھر اسے اپنے دل میں اللہ کی خشیت اور خوف کا پیٹرول لینے کے لیے کسی پیٹرول پمپ پر جانا پڑے گا, اور وہ اللہ والوں کا پیٹرول پمپ ہے, وہاں سے درخواست پیش کرنی پڑے گی. جیسے مولانا قاسم نانوتوی, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی, حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ مجمعین نے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ خدمت میں حاضری دے کر کہا تھا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت اور خشیت کا پیٹرول بھر دیجئے, کیونکہ اللہ والے اللہ کی محبت فراہم کرنے کا ذریعہ یعنی پیٹرول پمپ ہوتے ہیں. تو حضرت والا مولانا شاہ ابرار صاحب نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو, بے عمل عالم کی یہ حالت ہوتی ہے, محض پیٹھ پر کتابیں لادنے سے کچھ نہیں ہوتا, پیٹ پر 10,000 کتابیں لاد لو لیکن جب تک دل میں اللہ کی محبت اور خشیت پیدا نہیں ہوگی, کسی کے سامنے اپنے نفس کو مٹاؤ گے نہیں, علم میں برکت نہیں ہوگی. دیکھو صحابی کا نام صحبت ہی سے رکھا گیا, صحابی کے معنی صحبت اٹھانے والا, لفظ صحابی قیامت تک کے لیے ہدایت دے رہا ہے. یہ دین صحبت سے چلا ہے, دین کی ابتدا صحبت ہی سے ہوئی. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکبر علیہ آبادی کا شعر اکثر پڑھا کرتے تھے, نہ کتابوں سے نہ آوازوں سے نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. سبحان اللہ. مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آباد کے بڑے اولیاء اللہ میں شمار کیے جاتے ہیں. شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں, اس زمانے کی بات ہے جب وہ حیات تھے. بڑے بڑے علماء مولانا علی میاں ندوی اور مولانا حبیب الرحمان اعظمی جیسے ان کی صحبت میں جاتے ہیں, ان کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں. ان کا یہ شعر ہے جنہوں نے بڑے مجمع میں پڑھ کر سنایا تھا, دارالعلوم ندوہ لکھنؤ میں یہ شعر پڑھ کے, اے ندوہ والوں, اگر بری نظر لگ جاتی ہے جسے اسلام نے قبول کیا ہے, العین حق, صحیح بخاری کی روایت ہے, یعنی بری نظر لگ جاتی ہے تو کیا اللہ والوں کی اچھی نظر نہیں لگے گی؟ جب بری نظر انسان کو ہرے بھرے درخت کو سکھا دیتی ہے تو کیا اللہ والوں کی اللہ والی نظر نہیں اثر کرے گی؟ پھر حضرت نے جوش پہ اپنا یہ شعر پڑھا. اللہ والوں کا شعر عارفانہ ہوتا ہے. حضرت نے جب پڑھا تو علماء وجد میں آ گئے, اور وہ شعر تھا کہ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. اور میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ شعر پڑھا کرتے تھے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کی خدمت میں مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ شاگردوں کی طرح بیٹھتے تھے, اور مولانا یوسف بن نوی رحمۃ اللہ بھی حضرت کی خدمت میں حضرت کے مرتبے کی وجہ سے با ادب بیٹھتے تھے. دیکھیے علامہ بن نوی رحمۃ اللہ کی بات ہو رہی ہے, مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب, یہ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ کے پاس جو ہیں شاگردوں کی طرح با ادب بیٹھا کرتے تھے. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا, میاں اختر, حضرت جب میرا نام لیتے تھے تو مجھے وجد آ جاتا تھا. کیوں وجد آ جاتا تھا؟ مجھے اس لیے وجد آتا تھا کہ ایک صحابی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے تمہارا نام لیا ہے, تو ان کو یقین نہیں آیا, خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس القرا حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے سامنے سورہ بینہ کی تلاوت کروں, سورہ بینہ پڑھ کر سناؤں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا, کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا تھا؟ ماشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ہاں اللہ نے تمہارا نام بھی لیا ہے. یہ سن کر ان کی آنکھیں بہہ پڑیں, یعنی اشک بار ہو گئیں کہ ہم غلاموں کا ذکر مولا کے دربار میں ہوا ہے, ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, یہ آنسو خوشی کے تھے, اللہ نے میرا نام لیا ہے, یا اس خوف سے یہ آنسو تھے کہ اس عظیم نعمت کے شکر سے میں قاصر ہوں. اس سے ثابت ہوا اسلام اصل میں عشق کا نام ہے. اگر صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق سے ناشنا ہوتے تو کبھی نہ روتے, تو حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ کے میرا نام لینے پر بھی مجھے مزہ آ جاتا تھا. تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا, میاں حکیم اختر سنو, اللہ کا رستہ یوں تو بڑا مشکل ہے کیونکہ نفس سے مقابلہ, شیطان سے مقابلہ, اور پھر محلے والے خاندان والے ہیں ان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر کسی اللہ والے کی صحبت, اور اس زمانے میں اسمارٹ فون سے مقابلہ تو اس موبائل نے, لیکن اگر کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جائے, کسی اللہ والے کا ہاتھ مل جائے, مگر وہ سچا اللہ والا ہو, چکر باز دنیا دار نہ ہو, اللہ کے لیے دین سکھا رہا ہو, تو اس کی برکت سے اللہ کا رستہ نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. شیخ کی بات آج بھی کانوں میں گونج رہی ہے, فرماتے تھے اللہ کا رستہ یوں تو بڑا مشکل ہے, لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے, اس کی صحبت نصیب ہو جائے, تو اللہ کا رستہ صرف آسان نہیں ہوتا, غور سے سنیے, صرف آسان نہیں ہوتا بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. سجدے میں لذت آ جاتی ہے, اللہ کے نام لینے میں, تلاوت میں مزہ آنے لگتا ہے. اب ان عالم کا قصہ پورا کر دوں, بچوں نے ان کے سر پر چپت لگانی شروع کر دی, پھر ان کا ٹوکرا اخروٹ سے خالی ہو گیا اور کھوپڑا جو ہے تکبر سے خالی ہو گیا, یعنی ان کے دماغ سے تکبر نکل گیا. پھر جب انہوں نے اللہ کا نام لیا تو اتنا مزہ آیا کہ شیخ کے قدموں میں جا کر رونے لگے کہ جزاک اللہ کے چشمہ باز کر دی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی. یہ ہوتا ہے شیخ, سبحان اللہ. جب تک عقیدہ صحیح ہے, صرف نفس کی شرارت یا غفلت سے نماز کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو گھر سے نکالنا واجب نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر بیوی بھی نماز نہیں پڑھتی تو اسے بھی نکالنا یا کوئی سزا دینا واجب نہیں ہے. وفی قوله صلی اللہ علیہ وسلم, ولا تضرب الوجه دلالۃ علی جواز الضرب علی غیر الوجه الا انه ضرب غیر مبرح. ابو داؤد شریف کی شرح معلم السنن میں لکھا ہے کہ بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے, شوہر اس کے چہرے پر ہرگز نہ مارے, نماز نہ پڑھے تو پیار اور محبت سے سمجھاؤ, تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کی اجازت ہے, زیادہ نہیں. جیسے قصائی گائے لے جا رہا تھا مگر وہ چلتی نہیں تھی, وہیں ایک بچے کو بھی اس کا باپ مدرسے لے جا رہا تھا, تو بچے نے اپنے ابا سے پوچھا کیا یہ گائے بھی مدرسے میں قرآن شریف پڑھنے جا رہی ہے. لہٰذا استادوں کو بچوں کو مار پیٹ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, لیکن اللہ نے تعلیم قرآن کے وقت 98 نام چھوڑ کر الرحمن کا نام ہی لفظ کیوں نازل کیا؟ تاکہ قیامت تک قرآن پڑھانے والوں کی آنکھیں کھل جائیں. شفقت اور رحمت سے قرآن کی تعلیم دینی چاہیے. الرحمن علم القرآن ہے, الجبار علم القرآن نازل نہیں کیا, القہار نازل نہیں کیا, اور رحمان نازل کیا تاکہ جتنے لوگ قرآن پڑھانے والے ہیں وہ بچوں کو شفقت اور رحمت سے تعلیم دیں. ہڈی توڑ سزا دینا جائز نہیں. الحمدللہ میرے مدرسے میں اس بات کی سختی کے ساتھ تاکید ہے, پڑھانے والا اساتذہ کو بچوں کی پٹائی کرنے پر سخت پابندی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مدرسے میں برکت ہے, اتنے زیادہ بچے آ رہے ہیں کہ ایک مکان اور خریدا گیا ہے, مگر پھر بھی بچے پڑھتے جا رہے ہیں, ورنہ مار پٹائی سے کتنے مدرسے ٹوٹ گئے. یہ حضرت والا کے زمانے کی بات ہے. فرمایا کہ جس کا عقیدہ خراب ہو جائے اس سے ترک تعلق واجب ہے. یعنی کہ بچوں نے نماز نہیں پڑھی یا کوئی اور غلطی کر دی تو وقت نکال دو, ایسا کرنے سے وہ اور زیادہ برباد ہو جائیں گے. ان کو سمیٹ کر رکھو جیسے مرغی اپنے بچوں کو رکھتی ہے, اپنے بچوں کو بزرگوں کے پاس لے جاؤ, دو رکعت نماز پڑھ کر اصلاح اولاد کے لیے دعائیں مانگو, انہیں اللہ والوں کے پاس لے جاؤ, بیانات میں لے جاؤ, پیسے کا لالچ دو, مٹھائی رس گلے گلاب جامن کھلا کر لے جاؤ, یا واپسی میں ارادہ کرو کہ دینی بیان ہو رہا ہے بعد میں آپ کو گرم گرم جلیبی کھلائیں گے, پہلے ان کو خوش کر دو. یہ اس زمانے کی بات ہے, جو گرم گرم جلیبی بچے تو آج تو کوئی نہیں کھاتا, برگر کا دے دیں, پیزا کا دے دیں, یا اور کوئی ایسی چیز جو بچوں کو پسند ہو. زمانے برگر پسند ہو رہا ہے فاسٹ فوڈ, وہ کھلانے کا لالچ دے دیجیے, یا آئس کریم کا لالچ دے دیں. 1991 کا بیان ہے, اس طرح بچوں کو گلاب جامن پسند ہوں گے, آج کل تو بالکل نہیں, اس طرح دھیان ہی نہیں ہے کہ جلیبی اس کو دیکھتے ہی بھاگتے ہیں بچے. نمبر 3, کھانے سے پہلے جو بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے, آج اس کا راز بتاتا ہوں جو اکابر کتابوں میں موجود ہے. کھانے سے پہلے یہ دعا ہے بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھنا سنت کیوں ہے, اس میں کیا راز ہے؟ علماء نے لکھا ہے چونکہ ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں, روٹی کا ایک ٹکڑا جو ہم کھاتے ہیں, تو سارے عالم اس کی پرورش میں لگا ہوتا ہے. بتائیے سورج کس کا ہے؟ اللہ کا ہے, کس کے حکم سے چلتا ہے, اللہ کے. اسی طرح اس ایک لقمے کی پرورش میں چاند کی خدمات بھی شامل ہیں. چاند اگر 2.5 لاکھ میل کے فاصلے پر نہ ہوتا تو سمندر کا تمام پانی شہروں میں آ جاتا اور کوئی بھی زندہ نہ رہتا, اور سورج بھی اگر زمین کے زیادہ قریب ہو جاتا سب کچھ جل کر راکھ ہو جاتا. تو چاند کی ٹھنڈک اور سورج کی معتدل گرمی سے غلہ پک کر تیار ہوتا ہے. اس میں سمندر کی خدمت بھی شامل ہے. سمندروں سے بادل اٹھتے ہیں, سورج کی شعاؤں سے بادل بنتے ہیں, پھر ہواؤں کے کندھے پر اللہ انہیں چلاتا ہے. فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, یعنی ہم بادلوں کو حکم دے دیتے ہیں جس سے پھر وہ مردہ زمین پر بارش ہوتی ہے. اور تمہارے اس ایک لقمے میں بیلوں کی بھی خدمت شامل ہے, جس سے پرانے زمانے میں ہل چلایا جاتا تھا اب ٹریکٹر چلتا ہے, تو لوہے کی بھی خدمت اس میں شامل ہے. اور جو خلیج بنگال سے مانسون کی ہوائیں اٹھتی ہیں تو سائنسدان کہتے ہیں اگر خلیج بنگال سے مانسون بادل نہ اٹھتے اور ہمالیہ پہاڑ وغیرہ سے نہ ٹکراتے تو بادل آذربائیجان, ازبکستان, تاشقند, بخارا اور سمرقند میں بارش برساتے اور شمالی ہند مثل منگولیا کے ریگستان ہو جاتا. اس پر ایک اللہ والے کا سوال سنو. رسالہ الحق میں اللہ والے نے ان سائنسدانوں سے سوال کیا ہے, تمہاری تحقیق تو سمندر اور سورج تک ہی پہنچتی ہے, لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ سمندر تمہارے باپ نے پیدا کیا ہے, سورج تمہارے دادا کا ہے, یہ ہمالیہ پہاڑ تمہارے نانا نے پیدا کیا ہے؟ افسوس تمہیں اسباب تک تو جاتے ہو, من کے خالق تک نہیں پہنچتے. جیسے ایک کھونٹا دیوار میں گھس رہا تھا تو دیوار نے کہا, اے کھونٹے میرے اندر مت گھس. تو اتنی رفتار سے گھس رہا ہے کہ سائنسدان بتا رہے ہیں کہ 200 میل کی رفتار سے کھونٹا گھس رہا ہے اور اس کا یہ سائز ہے. تو کھونٹا ہنسا, اس نے دیوار سے کہا, پالل جدارو لل وتدی لما تشقینی پالل وتدو سلمئی یدقنی. اے دیوار, یہ شعر ہے, میرے خوش آمد مت کر, سائنسدانوں کی تحقیق سے کچھ کام نہیں چلے گا. جو مجھ کو ٹھونک رہا ہے اس کو راضی کر لے, اگر بڑھئی مجھ پر ہتوڑی نہیں مارے گا تو میں ایک اشاری ایک بال برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. بس تو بڑھئی کو راضی کر لے. جب بنگلہ دیش میں طوفان آیا تو سائنسدانوں نے پہلے ہی اس کا اعلان کر دیا تھا, بس اس کے باوجود مشین کے ساتھ سائنسدان بھی غرق ہو گئے. جب طوفان آتا ہے تو جج اکبر الہ‌آبادی یہ شعر پڑھا کرتے تھے, جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے وہیں قدرے خدا اور نا خدا معلوم ہوتی ہے. یعنی وہاں ملا کی قدر معلوم ہوتی ہے, اللہ کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے. لہذا جب بلائیں آئیں, مصیبت آئے تو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس مت بھاگو, پہلے اللہ سے چپکے سے دعا مانگ لو. علامہ عبد الوہاب شاہرانی رحمت اللہ فرماتے ہیں, جب کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے اپنے اللہ سے کہہ لو, فوراً مخلوق کے پاس مت جاؤ, یہ ایک منٹ کا کام ہے, کیونکہ خدا ہر وقت دعا کو سنتا ہے. اللہ سے سجدے میں دعا کر لو, یا ہاتھ اٹھا کر دعا کر لو, یا اللہ میں ڈاکٹر کے یہاں جا رہا ہوں, اس کے دل میں صحیح دوا ڈال دے. ڈاکٹر کی کھوپڑی میں کوئی اسکرو ڈھیلا نہ ہونے پائے, کوئی غلط دوا نہ لکھ دے, اور اس دوا کو حکم دے دے کہ وہ مجھے شفا دے دے. وہ تیری مخلوق ہے, تیرے قبضہ قدرت میں ہے, مگر آج ہم صرف ڈاکٹر کے پیچھے بھاگے چلے آتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ سب کس کے اختیار میں ہے. تو میں بسم اللہ ہی اعلیٰ برکت اللہ کی سنت کا راز بتا رہا تھا کہ ہمارے ایک لقمے پر ساری کائنات کی خدمت شامل ہے. سمندروں کی خدمت, پہاڑوں کی خدمت, سورج کی گرمیاں, چاند کی رفتار, زمین میں ہل جوتنے والے بیل, لوہا اور نہ جانے کیا کیا. لہٰذا آپ کہو, بسم اللہ ہی اعلیٰ برکت اللہ, میں آپ کے نام کے صدقے میں کھا رہا ہوں, جس کے صدقے میں غذا تیار ہوئی, جس نے سارے عالم کو میری خدمت میں لگا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان الدنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ, دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے لیکن تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کی گئے, تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اور اگر عجیب ایک اور بات ہے, ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں ایاک نعبدو, تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. عربی گرامر اور عربی قواعد سے اس کے معنی ہیں کہ ہم سب آپ کی عبادت کرتے ہیں. عابدو واحد متکلم کا ہے اور نعبدو جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس وقت تو یہ ترجمہ ٹھیک ہو گیا, ایاک نعبدو, اے اللہ ہم سب آپ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن جب انسان اکیلے نماز پڑھتا ہے, اس وقت بھی تو ایاک نعبدو پڑھنا ہے, عابدو نہیں سکھایا. تنہائی کی نماز میں نعبدو کیوں سکھایا گیا؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عابدو پڑھتے, اے اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. میں شریعت نے ہر جگہ جمع کا صیغہ استعمال کیا. اس کے جواب میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, نعبدو کو جمع کے صیغے سے اس لیے نازل فرمایا تاکہ میرے بندے تنہائی کی عبادت کو بھی تنہا پیش نہ کریں, بلکہ اللہ سے یوں کہیں, اے اللہ میری تنہائی کی عبادت, میری اکیلی عبادت اس قابل نہیں کہ میں آپ کے حضور میں پیش کروں. اس میں بہت سے نقائص ہیں, مثلا میں نماز میں کھڑا ہوا ہوں مگر دل کہیں اور ہے, غرض نہیں، نماز میں بہت سی کوتاہیاں ہیں، یہ کوتاہی والی نماز قابل نہیں کہ ہم آپ کو الگ پیش کریں، لہذا ساری دنیا کے اولیاء اللہ کی نمازوں کے ساتھ ملا کر ہم اپنی نماز کو آپ کے حضور میں پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی برکتوں سے میری نماز بھی قبول ہو جائے۔ اس لیے جماعت کی نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، جماعت میں کسی ایک کی بھی نماز قبول ہو جائے تو اس کی برکت سے سارے نمازیوں کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا جمعے کی دونوں اذانوں کا جواب دینا چاہیے؟ اول تو میں یہ گزارش کروں گا فقہی مسئلے کو الگ آ کر پوچھیں، مسائل کو مجھ سے خانقاہ میں آ کر پوچھیں، اگر مجھے علم ہوگا تو بتاؤں گا ورنہ کسی مفتی صاحب کا پتہ بتا دوں گا۔ یہ مجمع صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے موضوع پر ہوتا ہے، لہٰذا میں لوگوں سے گزارش کروں گا آئندہ مجھے مسائل سے متعلق کوئی پرچہ نہ دے، لیکن اگر آج چونکہ پوچھ لیا ہے اس لیے جواب دیتا ہوں کہ جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کا جواب دینا چاہیے، دوسری اذان جو خطبے کے وقت ہوتی ہے اس وقت کسی قسم کی بات کرنا حتیٰ کہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، تو اذان کا جواب دینا کیسے جائز ہوگا؟ اذا خرج الامام، جب امام اپنی جگہ سے چل پڑے، چاہے ابھی ممبر پر نہیں بیٹھا صرف خروج ہوا ہے، ظاہر ہو گیا کہ امام ممبر پر بیٹھنے کے لیے جا رہا ہے، فلا صلاۃ ولا کلاما، اس وقت کوئی نماز جائز نہیں، اذان کا جواب دینا بھی جائز نہیں۔ بہرحال بتا دیا، ایسے مسائل مجھ سے خانقاہ میں معلوم کیے جائیں، آئندہ کوئی صاحب مجھ سے ایسا سوال نہیں کریں، جو پوچھنا ہے تنہائی میں پوچھیں، دوسروں کی فکر مت کریں، اس طرح سب کو معلوم ہو جائے گا آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ آئیے اور مجھ سے تنہائی میں مسئلہ پوچھیں۔ یا معتمد علی بزرگ مفتی رشید صاحب قابل اعتماد بزرگ ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اسے دارالعلوم کورنگی یا بن نیو ٹاؤن سے معلوم کر لیں، جس کو جہاں آسانی سے موقع میسر ہو وہاں سے مسئلہ پوچھ لیں، جیسے حیدرآباد والے دارالمزاحلوم سے دارالاستا سے پوچھ لیں، اور ہمارے حضرت کے پاس بھی دارالفتا کے علاوہ غرفہ میں 8 سے 4 بجے تک مفتی صاحب بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ، روزانہ جمعے کے علاوہ مسئلہ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی آج ہی میں نے ایک فتویٰ جمع کرایا مفتی صاحب سے مل کر آیا، تو مسائل جو ہے پوچھ پوچھ کے چلنے چاہیے۔ دوسرا عمل یہ پوچھا ہے، امام اور مقتدی نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللهم اذهب عنا الهم والحزن، تو کیا یہ دعا سنت سے ثابت ہے؟ جن صاحب نے یہ سوال لکھا ہے، جب وہ خانقاہ میں آئیں گے تو ان کو کتاب دکھا دی جائے گی، یہ دعا حدیث سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایسی صحبتیں جہاں اللہ ملتا ہے اس کو لازم کر لو، بہت لوگ بیت اللہ گئے مگر چونکہ دل میں اللہ نہیں تھا اس لیے بیت اللہ کا مزہ نہیں پایا، میں خود بیت اللہ کے اندر حاجیوں کی زبان سے فلپس ریڈیو کی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، چونکہ انہیں اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائی، جب تک صاحب خانہ دل میں نہ ہو یعنی گھر کا، تو خانہ یعنی گھر کا مزہ کیا آئے گا؟ جب گھر والے سے محبت ہوتی ہے تب گھر کا مزہ آتا ہے۔ نفلی حج پر جانے والوں کو پہلے اللہ والوں سے اللہ کی محبت سیکھ کر جانا چاہیے، فرض حج تو فرض ہے، فوراً جانا چاہیے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں ایسی صحبتوں کے لیے نفل میں چھوڑ دو، کیونکہ ان سے ایک ایسا معرفت کا درد ملے گا کہ تمہاری 2 رکعت لاکھ رکعت کے برابر ہو جائے گی۔ یہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ کا جملہ ہے کہ عارفین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا ان کی 2 رکعت غیر عارفین کی لاکھ رکعت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی درد محبت سے نوازش فرمائے، اگرچہ یہ سستی دولت نہیں ہے، بڑی مہنگی ملتی ہے، اللہ پاک کی محبت کا ایک ذرہ درد اگر 2 عالم دینے سے بھی مل جائے تو یہ سودا سستا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشوں، یہ گراں میں تم سے کیا لی جائے گی؟ اے دنیاوی شراب والوں، دونوں جہان دے کر میں نے اللہ کی محبت کا درد حاصل کر لیا، یہ مہنگی والی تم کہاں خرید سکتے ہو؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دین کے خادموں کا، اپنے بزرگوں کا آخری عمر کا زمانہ مت دیکھو کہ کوئی سر میں تیل لگا رہا ہے، 3 آدمی پیر دبا رہے ہیں، کوئی مٹھائی لا رہا ہے، کوئی کباب لا رہا ہے، تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، یہ مقام دیکھنے سے آپ کہیں گے واہ کیا مزے ہیں، پھر تو ہر شخص سمجھے گا یہ تو عیش کی دنیا ہے، پیری مریدی والی۔ اس لیے شیخ فرماتے تھے، جن بزرگوں سے دین سیکھتے ہو ان کا جوانی کا زمانہ دیکھو، کیسے پاپڑ بیلے ہیں، کیسی کیسی مصیبتوں سے وہ گزرے ہیں، ایسی ایسی مصیبتوں سے اللہ انہیں گزارتا ہے کہ اگر سارے بادشاہ بھی ان سے مرید ہو جائیں تو ان کے قلب کی استقامت میں 1 اشاریہ بھی بڑائی نہیں آئے گی، اتنا زیادہ رگڑا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر سارا عالم ان سے بیعت ہو جائے اور اللہ کا کرم شامل حال ہو، انشاءاللہ ان کے قلب میں ذرہ برابر بڑائی نہیں آئے گی۔ اس لیے کہتا ہوں اپنی خواہشات کا خون کرنا سیکھو، اسی خون سے دل کے آسمان کے افق سرخ ہوتا ہے، کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب کا آفتاب دل کے آسمان پر طلوع ہوتا ہے۔ میرا ایک شعر یاد آ گیا، میرا انجام الفت میر تم بھی دیکھتے جانا، میری ویرانیاں آباد ہیں خون تمنا سے۔ یعنی دل کو جو ویران کیا، اللہ حرام خواہشات چھوڑ دی، تو میرے دل میں اللہ مل آ گیا۔ اور یہ بھی میرا شعر ہے، اس نے جب وادی حسرت سے گزارا مجھ کو، ہر بنے منہ سے میرے خون کا دریا نکلا۔ یعنی جو تمنا اللہ کی مرضی کے خلاف ہو اس کا خون پی لو، پھر دیکھو ایمان کیسا لال ہوتا ہے۔ لیکن یہ پرچہ مشکل ہے۔ خواجہ صاحب سے مفتی جمیل صاحب نے کہا تھا کہ تھانہ بھون سے جو کچھ پایا ہے وہ ہمیں دے دو، تو خواجہ صاحب نے ان کو لکھا، جو تھانہ بھون کی دولت آپ مجھ سے مفت لینا چاہتے ہیں، میں نے بڑے رگڑے اور مصائب برداشت کیے ہیں تب جا کر یہ دولت ملی ہے۔ پھر یہ شعر حضرت وہاں لکھا ہوا ہے، میں یہ ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں۔ میں کے معنی ہیں شراب محبت الہیہ، یعنی اللہ کی محبت کی شراب۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں، سنے یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی۔ جس مٹی کے جسموں پر لوگ فدا ہو رہے ہیں، ان کو قبرستان میں مٹی پاؤ گے۔ اگر ان کی مٹی سے پوچھو گے تمہارے حسین اعضا تو تلاش کرتے تھک، تمہارے کہاں گئے تمہارے حسین اعضا، تو تلاش کرتے کرتے تھک جاؤ گے، مگر ان کے نام و نشان نہیں پاؤ گے۔ اس لیے اپنے اللہ پر فدا ہو جو تمہاری زندگی کو سنبھالنے والا ہے، تمہارے قلب کے راحت اور چین اور اطمینان اور راحت دائمی کی کفالت اور ضمانت قبول کرتا ہے۔ میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ اگر مگر چھوڑ دو، کچھ بھی ہو اللہ کی مرضی پر فدا ہونا، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی پر فدا کرنا، بس اس کی ہمت کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کو اس کی ہمت نصیب فرمائے، چاہے پھر غم کی چادر اوڑھنی پڑے، ہزاروں غم سے گزر جاؤ، انشاءاللہ ہر ناجائز آرزو کے خون پر اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے عاشقوں کو ایک نئی حیات عالم غیب سے عطا کرتا ہے۔ ہر وقت ایک نئی جان عطا ہوتی ہے، وہ جدید جان ہوتی ہے، ری کنڈیشن جان نہیں ہوتی، جاپانی موٹر کی طرح، کیونکہ اس نے خواہشات کا خون پی کر اپنی جان کو شکستہ کر دیا، افسردہ کر دیا، مزمحل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ایسی افسردہ مزمحل جان پر بے شمار نئی جانیں برساتے ہیں۔ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے ہمیں کنکر پتھر پھینکنے کی توفیق دی، ہمیں حیات ایمانی عطا فرمائی۔ بزبان حال یہ شعر پڑھتا ہے، جماد چند آدم جا خریدم، بحمد اللہ عجب ارضا خریدم، گناہوں کے چند کنکر پتھر کو پھینکا اور اللہ مل گیا، آہ کیا پھینکا اور کیا پایا۔ کچھ کھو رہے ہیں شوق سے، کچھ پا رہے ہیں ہم۔ حضرت پرتاب بھائی فرماتے ہیں کہ گناہوں کے تقاضوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں اللہ کو پا رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں، خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے، وہ خوشی جو حرام خوشی تھی، اللہ کی ناراضگی کی راہوں سے نفس دشت مہا دشت چوری کر رہا تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ چھوڑنا تو ہے ایک دن، سب کو گناہ چھوڑنے پڑیں گے جب روح نکلے گی، مگر موت کے وقت گناہ چھوڑنے کا کوئی ثواب نہیں۔ جیتے جی اپنی جی کو اللہ پر فدا کر دو، جیتے جی گور میں قبرستان میں اپنی آرزوؤں کو ڈال دو، پھر اللہ ایسی حیات عطا کرے گا کہ آپ کی برکت سے نہ جانے کتنوں کو حیات ملے گی۔ محرومی فرماتے ہیں، نفس سے خود را کچھ جہان زندہ کن، اپنے نفس کو مار دو، بری خواہشات کو ختم کر دو، ہمت سے کام لو، تمہاری برکت سے ایک جہان زندہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دوستوں، ابھی حضرت والا کا بڑا اچھا شعر ہے، فرماتے ہیں، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے۔ لکھا ہوا ہے، لطف جینے کا اسے حاصل نہیں، اس نے دیکھی ہی نہ بزم عاشقا، یعنی جس نے اللہ والوں کی مجلس نہ دیکھی ہو اس کو لطف جینے کا کیا مزہ ملے گا، اکیلے اکیلے رہ رہے پتہ ہی نہیں کہ اللہ والوں کیا مزہ ملتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت جس نے نہیں اٹھائی وہ کیا جانے ظالم کی زندگی کیا چیز ہے، آ نہیں سکتی کبھی اس میں خزاں، گلستا ہے عشق کا یہ گلستا۔ اللہ کی محبت کو نعمت سمجھیے، زمین کے اوپر بھی چین سے رہو گے زمین کے نیچے بھی چین سے رہو گے. اللہ ایسا باوفا دوست ہے. اپنے بندوں اور غلاموں کو فرمایا میں تمہارا دوست ہوں. کوئی دنیا کا بادشاہ اپنی پبلک کو دوست کہنے سے شرماتا ہے, کہتا ہے ہماری رعیت ہے, مملکت ہے, عوام ہے, پبلک ہے, مگر دوست کہنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اللہ ایک ناپاک پانی سے پیدا کر کے پھر ایمان اور اعمال صالحہ اور تقویٰ کی برکت سے مزین زندگی کے لیے فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون, یہ ہمارے اولیاء ہیں. سبحان اللہ, اللہ کے اسی کرم پر اگر ہم 100,000 زندگی قربان کر دیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ناپاک نطفے سے پیدا کر کے اپنے اولیاء سے خطاب فرمایا ہے. یہ حضرت والا جب بیان ختم ہو جاتا تھا اس کے بعد بھی کچھ باتیں فرماتے تھے تو حمید صاحب اس کو لکھ لیتے تھے, یہ آخر میں وہی باتیں تھیں. ایک دو بات اس میں سے عرض کر دوں. خوشگوار ازدواجی زندگی حضرت والا کی کتاب ہے. اس میں میاں بیوی دونوں کے باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور کتاب آ گئی تھی کہ حقوق الرجال اور حقوق النساء, مرد کو عورت کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, عورت کو مرد کے ساتھ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کے بعد گھر میں داخل تشریف لاتے تھے تو اس پر ان کے دو شعر فرماتی ہیں, لنا شمسن وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. ایک میرا سورج ہے, ایک آسمان کا سورج ہے, اور میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے. فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء, کیونکہ آسمان کا سورج تو بعد فجر طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے, اپنے گھر والوں کو سلام کرتے تھے. آج یہ دونوں سنتیں چھوٹ گئی ہیں. ہم آتے ہیں تو گھر والوں کو سلام بھی نہیں کرتے اور مسکراتے ہوئے بھی نہیں آتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا کتنا غم تھا, کانا متواصل الاحزانی, یعنی ہر وقت غم میں رہتے تھے. لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ سنت ترک نہیں فرمائی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جب گھر میں جائیں تو مسکراتے ہوئے جائیں. حکیم الامت فرماتے ہیں وہ مرد نہایت بے غیرت ہے جو اللہ کی سفارش کو رد کرتا ہے کہ وہ عاشرہن بالمعروف, اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے رہو. جو اپنے پیدا کرنے والے کی سفارش کو رد کرتا ہے, اٹھتے بیٹھتے بیوی کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ ان کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں تو وہ پچھتاتی ہے. خصوصاً جب کوئی داڑھی والا نمازی اس کے اشراق و تہجد قضا نہ ہو, جب یہ بیوی کو مارتا ہے یا ڈانٹتا ہے اور بے جا تکلیف دیتا ہے, تب اس کے دل میں یہی آتا ہے کہ اس سے اچھا تو وہ پتلون والا ہے جو اپنی بیوی کو آرام سے رکھتا ہے. جب پڑوس میں دیکھتی ہے کہ پتلون والا اپنی بیوی سے نہایت اچھے سلوک سے پیش آتا ہے تو اس کے دل سے آہ نکل جاتی ہے, یا اللہ اس سے اچھا تو وہ ہے, کاش کے داڑھی والا مجھے نہ ملا ہوتا. اپنے برے اخلاق سے ہم اپنی داڑھیوں سے انہیں نفرت دلاتے ہیں. داڑھی رکھنے کے بعد, صالحین کی وضع کے بعد, روزہ نماز کے بعد, اللہ والوں سے تعلق کے بعد ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تاکہ ان کو دین کا شوق پیدا ہو, اپنی بیویوں سے اتنے اچھے اخلاق سے پیش آئیں کہ وہ سارے محلے میں کہیں ارے کسی اللہ والے سے تم نے شادی کی ہوتی, کسی نمازی اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے سے تم نے نکاح کیا ہوتا. ایسے اخلاق سے پیش آئیے کہ آپ کی داڑھی کا پرچار کرے. پرچار کے کیا معنی ہیں؟ ہندی لفظ ہے چار پر. دو پر سے تو چڑیا اڑ جاتی ہے اور چار پر سے کتنی خبر اڑے گی. بس یہ ہے چار پر کی وجہ تسمیہ. غرض جنہوں نے بھی بیویوں کو ستایا ہے وہ ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہوئے کہ میں کہہ نہیں سکتا. آج معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لیں, اور جنہوں نے بیویوں کو ستایا ہوا معافی مانگ لیں. ایک شخص کو بیوی پر غصہ آیا, سالن میں نمک تیز کر دیا تھا, لیکن پھر اسے اللہ یاد آیا. دل میں کہا اس سے کچھ نہیں کہوں گا. دل ہی دل میں اللہ سے سودا کر لیا, اے اللہ آپ کی بندی ہے, میری بیوی تو ہے لیکن آپ کی بندی بھی ہے. بس یہی چیز لوگ یاد نہیں رکھتے, وہ سمجھتے ہیں بس میری بیوی ہے. یہ یاد رکھیں اللہ کی بندی بھی ہے, اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی زیادتی ہو جائے. جنہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی, میں نے دیکھا ہے ایسے ظالموں کا بہت برا حشر ہوا. اکثروں کو دیکھا کہ فالج ہو گیا, پڑے پڑے ہگ رہے ہیں, کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے. ظلم کی سزا بہت خطرناک ہوتی ہے. لہٰذا اس آدمی نے معاف کر دیا. جب ان کا انتقال ہوا تو حکیم الامت تھانوی اتنے بڑے مجدد ہیں, فرماتے ہیں ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا بھائی تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا ارے بھائی میرے تو بڑے بڑے گناہ تھے, بس یہ کہ ایک دن تمہاری بیوی سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا. اللہ نے فرمایا ایک دن تمہاری بیوی سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا، تم کو غصے تو بہت آیا تھا تم کو، لیکن تم نے مجھ کو خوش کرنے کے لیے اسے معاف کر دیا تھا میری بندی سمجھ کر، اس کے بدلے میں آج میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ اگر تو کوئی معمولی شخص بیان کرتا تو اتنا اثر نہ ہوتا۔ حکیم الامت مجدد ملت جیسے اللہ والے عالم اس قصے کو اپنے واضح بیان فرمایا، لہٰذا اپنے بال بچوں، اپنی بیوی، اپنے رشتے داروں، اپنے ماں باپ کے معاملے میں ہوشیار ہو جائیے، خصوصاً ماں باپ کے معاملے میں تو بہت ڈرتے رہیے، کبھی ان سے بڑھ بڑ مت کیجیے۔ ماں باپ کی بد دعا تو ایسی لگتی ہے کہ دنیا میں بغیر عذاب چکھے کوئی مر نہیں سکتا۔ مشکات کی حدیث ہے، جس نے ماں باپ کو ستایا اسے موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اس پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور فرمایا، جس سے کچھ دین سیکھا ہو اس کے حق کو زندگی بھر فراموش نہ کریں۔ واضح دین سیکھنے کے بعد کچھ بے وفائی طوطا چشمی کرتے ہیں، ایک دو تین ہو گئے، چھ مہینے تک غائب، بس دو تین سال تک نہیں آئے۔ یاد رکھیے، جس سے دین کا ایک حرف بھی سیکھا ہے قیامت تک اس کا حق اپنے ذمے رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من علمنی حرفن سیرنی غلامن، جس نے مجھ کو ایک حرف دین کا سکھا دیا اس نے مجھے غلام بنا لیا۔ جس سے علم دین سیکھا ہو، جس سے اللہ کی محبت سیکھی ہو، اس دینی مربی کو کبھی فراموش نہ کیجیے۔ کبھی وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دے اس سے دل میں کینہ مت لائیے، کبھی سخت بات بھی کہہ دے تو دل میں گرانی مت محسوس کیجیے۔ یہ سمجھ لیجیے، اس کی محبت کے ناز اللہ تعالیٰ کی محبت میں شمار ہوں گے۔ اگر کوئی اللہ والا اصلاح کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کر دے تو ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے کھاتے میں لکھیں گے۔ جو محبت للحق ہوتی ہے وہ بالحق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں محرم کے بارے میں عرض کر دوں، محرم کا مہینہ بڑا مبارک ہوتا ہے۔ اس میں صرف یہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہیں ہوا، بلکہ اس میں بڑے بڑے انبیاء کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کے جنت میں جانے کا واقعہ، اور بہت سارے واقعات اس کے اندر ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ روزہ رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دی فرعون سے، تو یہ بھی 10 محرم کا ہوا تھا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے روزہ رکھا کرتے 10 محرم کا۔ فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو ایک سال ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ اس کے ساتھ ملا لوں گا۔ تو یہ مستحب ہے اور سنت بھی ہے، تو اگر کوئی نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے، رکھے گا تو بہت بڑا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے اس کا۔ تو اگر 9-10 محرم کو رکھ لے روزہ، یا 10-11 کو رکھ لے، 9-10 کو اکثر چھٹی ہے پاکستان میں، تو آسان ہو جاتا ہے۔ باقی اس میں کالے کپڑے پہننا، تعزیہ دیکھنے جانا، یہ جو سویلیں لگائی ہوئی لوگوں نے، اور جو کنڈے آتے پتہ نہیں کیا کیا لوگ نظر و نیاز کے دے کے چڑھاتے ہیں، اگر کسی اہل جو ہیں جو صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی کھانا آ جائے تو اس کو کھانا نہیں چاہیے، یہ غیر اللہ کے نام پر کھانا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح ہمیں کوئی چیخنا چلانا بھی نہیں ہے بس، اور اسی طرح بچوں کو سویلیں دکھانے کے لیے جانا، اپنے گھروں میں شام غریبہ دیکھنا، وہ جو رات کو آتی ہے مشہور ہے بڑی، وہ لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اللہ معاف فرمائے۔ شیعوں کی طرح کپڑے پہننا اہل یہ لوگ جو، تو ان سب سے اعتراض کرنا چاہیے۔ بس چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھے، یہ دو دن کی بات چیخنا چلانا ہوتا ہے، انہوں نے صحابہ کرام پر اعتراض کیا، اللہ معاف فرمائے۔ تو جو ہے بس اس میں سنت یہی ہے۔ ایک بہت بڑے صحابی جابر رضی اللہ عنہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ باقاعدہ تجربہ ہے ان کا، کہ بہت عرصے تک انہوں نے 10 محرم کو کھانا میں وسعت کی اپنے گھر والوں پر، تو اس سے انہوں نے پایا کہ پورے سال برکت رہی۔ یہ صحابی سے بھی ثابت ہے یہ بات، مگر اس کو بہت زیادہ فرض واجب بھی سمجھنا نہیں چاہیے۔ تو حضرت فرمایا، اپنے گھر کے چولہے میں جو گھر کے لوگ ہیں اس دن کچھ وسعت کر لے کھانے کے اندر، تو اس سے یہ تجربے سے ثابت ہے کہ پورے سال برکت رہتی ہے۔ بس یہ دو تین چیزیں ہیں، روزہ رکھ لیں، اور 10 محرم کو یعنی 9 محرم کی مغرب کے بعد 10 محرم شروع ہو جائیں گی، اس میں کچھ وسعت کر لیں اپنے چولہے کے آدمیوں۔ اور اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، کھانا بھیج دیتے ہیں کیونکہ اچھا کھانا بنتا ہے، کسی کے گھر بھیج دیا اور کسی کے گھر سے آ گیا۔ حضرت فرمایا تھے اس سے بھی یہ بھی ختم کرنا چاہیے۔ خانقاہ میں حضرت فرمایا، ہمارے شیخ 3 دن کے لیے تشریف لائے ماشاءاللہ، اتوار پیر منگل، میرا بھی دیکھیں شاید کل ارادہ ہو ایک دو دن کے لیے رہنے کا۔ حضرت شاہ فیروز احمد صاحب 3 دن کے لیے خانقاہ میں ہیں، کیوں چھٹیاں ہیں، سب سے فرمایا کہ جو فارغ اپنا وقت نکال کر شیخ کے پاس 3 دن لگا لے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ شیخ کے سے درد دل کیسے حاصل ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے دین آتا ہے۔ ہمارے حضرت اس وقت خانقاہ میں ہیں ماشاءاللہ، اس فقیر کا بھی ارادہ ہے، اللہ آسانی فرمائے۔ تو اور ایک بات اور، حلیم بنانے کا، یہ بڑا بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، آبا و اجداد سے کہ حلیم منایا جاتا ہے جناب, اور حلیم آتا بھی ہے بیچاروں کو جن کے دین کے, حیدرآباد میں تو بہت حلیم بنتے ہیں اور بھی اندرونی سندھ, جتنا سندھ میں جائیں گے کراچی میں بھی ملتے ہیں, اور ایسی جگہیں مشہور ہیں جہاں حلیم بنتے ہیں, بہت سے لوگ گھروں میں حلیم بناتے ہیں. ہم میر صاحب رحمۃ اللہ ہمارے بزرگوں نے خاص طور پہ 10 محرم کو حلیم بنانے سے منع فرمایا ہے, کیونکہ اس کو سننا سمجھ لیا گیا, اس کو ضروری سمجھ لیا گیا کہ حلیم بنانا ضروری ہے. تو اس لیے حلیم نہ بنانی چاہیے, اگر کہیں سے آ جائے تو اب کیا کر سکتے ہیں اس کو, آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے گا. حضرت نے یہ تو فرمایا سارے مسئلے تو مائک پہ نہیں بتائے جاتے کیونکہ ریکارڈ ہوتا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے یہ بیان. اس لیے حلیم کھانا منع نہیں ہے, مگر ان چار پانچ دنوں میں حلیم مت بنائیں, اگلے دن گوشت بچا ہوا ہوتا ہے تو وہ 10 محرم کے بعد بنا لیں حلیم جو ہے. اور تو محرم کے حوالے سے کوئی بات ایسی نہیں ہے, بس ان شاء اللہ تعالیٰ سب سمجھدار ہیں, مفتیان کرام سے رابطہ رکھیں. بہت گاہے بگاہے میں نے بھی بہت دفعہ اس محرم کے بارے میں بیان کیا ہے, مختصر یہ بات بتا دی. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اہل حق کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں, بھائی اس کی کیا ضرورت ہے, محلے میں بھی بہت سے لوگ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں. شہادت کوئی غم کی بات تھوڑی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت مانگی ہے, اللہ عمر رضی اللہ عنہ شہادت مانگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت مانگا کرتے تھے. شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے, وہ شخص تو زندہ ہوتا ہے اس میں غم کی کیا بات ہے. بہرحال تو اور ماتم وغیرہ سننا دیکھنا اور اسی کوشش کرنا, یوٹیوب پہ دیکھنا یا کسی چینل پہ جا کے دیکھنا, یا کہیں جا رہے ہیں حیدرآباد وغیرہ میں بھی ایسے ہوتا ہے کچھ لوگ ہیں اہل حق سے تو نہیں ہیں مگر وہ بھی نہیں ہے جو صحابہ کو برا کہتے ہیں, مگر وہ پتہ نہیں کیا کیا تلواریں چلاتے ہیں وہاں پہ عجیب عجیب وہاں منظر پیش ہوتے ہیں حیدرآباد کے اندر, پتہ نہیں اب ہوتے ہیں کہ نہیں, تازیے نکلتے ہیں باقاعدہ ڈھول بجا کے تازیے نکال رہے ہیں. یہ سب خرافات ہیں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل تو دین وہی ہے جو ہمارے اکابرین نے صحابہ کرام والا دین کو سمجھا, کہ سنت و شریعت والی زندگی ہو, ہر کام سنت و شریعت کے مطابق ہو, ہمارے عقائد صحیح ہوں, ہمارے معاملات صحیح ہوں, ہمارے اخلاق صحیح ہوں, ہمارے معاشرت صحیح ہو. یہ سب چیزیں آتی ہیں اللہ والوں کی صحبتوں سے, کیونکہ ان کی زندگی سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوتی ہے, تو ہم ان کو دیکھ کے ہمیں بھی ہمت مل جاتی ہے. میں اللہ والا نہیں ہوں مگر اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا ہوں تو ان کی چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے بھی ہمت مل جاتی ہے کہ حضرت کیسا اہتمام فرماتے ہیں اخلاق کا, کردار کا, معاملات کی صفائی کیسی زبردست ہے, خانقاہ چلا رہے ہیں, معاملات کی صفائی کتنی زبردست ہے, مالی معاملات بالکل صاف ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہوگی, ہم دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, ہمارے اخلاق درست فرما دیجیے. یا اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, ہمیں اپنے بزرگوں کی صحبت میں اخلاص کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما, ان سے درد دل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, ان سے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما, ان کے پاس جو درد محبت ہے اے اللہ کچھ ذرہ ہمیں بھی عطا فرما. ہماری ماں بہن بیٹیاں جو سن رہی ہیں, کانفرنس کال پہ بھی سنایا جاتا ہے, بہت سے لوگ خواتین ویسے بھی سنتی ہیں, اے اللہ ان سب کو راویہ بصریہ بنا, شرعی پردہ کی توفیق عطا فرما, اسمارٹ فون کے فتنے سے بچا لیجئے. اے اللہ تعالیٰ جو استعمال کرتے ہیں اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ ارطغرل کا ڈرامہ, عثمان ڈرامہ, پب جی گیم کھیلنا, یوٹیوب پہ جانا, ویڈیو گیم کھیلنا, ان سب غلاظتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دیجئے, کیونکہ یہ سب گناہ ہیں, نفرت شدیدہ دل میں ڈال دیجیے اپنی رحمت سے, اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے. بہت سے ہمارے دوست احباب رشتے دار خاندان والے اے اللہ بیمار ہیں, سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے, بیماری کا نام و نشان مٹا دے, جو قرضوں میں جکڑے ہیں قرضوں غیر سے انتظام فرما, جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما. اور اے اللہ ہمارے ملک کے وقت پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما, اے اللہ اس کو ہر لحاظ سے ترقی عطا فرما, افغانستان کی بھی مدد فرما, معاشی لحاظ سے ہر لحاظ سے ان کی, افغانستان کے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما, جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے, حرمین شریفین کی, بیت المقدس کی, روضہ اقدس کی حفاظت فرما دیجیے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اے اللہ جس جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے, جو امید رکھتے ہیں, جو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے, تمام کی جائز حاجات پوری فرما دیجیے, میری اور ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے, ہمیں معاف فرما دیجیے, ہماری سستی کو چستیوں سے بدل دیجیے, جو نماز فجر قضا کر رہے ہیں مستقل کر رہے ہیں اور فکر بھی نہیں ہے, فکر ہے تو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہی, مجھے بھی اور ہم سب کو ہمت عطا فرما کہ اس کی اصلاح کروائیں, اور جو لوگ بد نظری کے مریض ہیں، نیٹ پہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں، ویڈیو گیم کے چکر میں پھنس گئے، کسی لڑکے لڑکی کے چکر میں پھنس گئے، اے اللہ ہم سب کو اس کی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دے، عزت کو دعاؤں پہ لگا کے خاص فضل فرما دیجئے، ہر گناہ سے بچا لے، چھوٹا گناہ ہو چھپ کے ہو یا صغیرہ کرتے ہوئے کبیرہ، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، خاص فضل فرما دیجئے، مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ علی نبی الامی امین یا ورحمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، بند کرنا۔